اس دستاویزی فلم کی ابتدا اتفاق کے طور پر ہوئی۔ ہمارے تحقیقاتی ادارے خلیج فارس کے بارے میں تحقیقات اور اطلاعات کی جمع آوری کے سلسلے میں یہاں آئے ہوئے تھے اور اچانک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نئے موضوع کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تحقیقاتی گروپ نے فوج اور حساس اداروں سے اجازت لینے کے بعد اپنے غیر پیشہ ورانہ آلات اور معمولی کیمروں سے مذکورہ مناظر کو محفوظ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مذکورہ فلم میں دکھائے جانے والے افراد فلم بندی کے سلسلے میں پہلے ہی آگاہ تھے، لہذا فلم بنتے وقت انہوں نے کسی قسم کا عدم تعاون یا ممانعت نہیں کی۔ لیکن فلم بننے اور اس ماجرے کی بے حد اہمیت کی خاطر بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے بطور دستاویزی فلم عام لوگوں کے لیے بھی پیش کیا جائے، تاکہ تقریباً ایک چوتھائی صدی پر مشتمل جمہوریہ اسلامی ایران کی پیش رفت اور ناقابل شکست ہیبت کا عام لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے۔
ماجرا کچھ ایسے شروع ہوا کہ ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے اغیار خلیج فارس میں آ گئے۔
عراق پر قبضہ اور وہ بھی ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی کو بہانہ بنا کر آج ایک مضحکہ آمیز موضوع میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کے بارے میں مختلف سیاسی محافل میں طرح طرح کی تفاسیر اور تجزیہ اور تحلیل بیان کیے جاتے ہیں۔ آخر الزمان میں آرماگیڈن کے مقام پر ہونے والی جنگ میں فتح کا اعتقاد درحقیقت قوم یہود کی خود ساختہ کتب سے اخذ کیا گیا ہے۔ جارج واکر بش ایک قدامت پسند عیسائی، یا اگر سہونی عیسائی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جارج ڈبلیو بش نے برطانیہ کے ساتھ مل کر نیل تفرات علاقے پر قبضے کی شروعات کی، ایک ایسا قبضہ جو ابتدا میں تباہ کن کھیل کے انداز میں شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس قدر افراد کا اضافہ ہوتا گیا کہ جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان حملوں کے ماسٹر مائنڈز نے اپنے لیے کوئی حدود معین نہیں کیے، کیونکہ جمہوریت اور حقوق بشر کے نام پر ہر طرح کے بھیانک اور وحشیانہ جرم کو عمل میں لایا گیا جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ سوموار کے روز عصر کے وقت 21 جون 2004 کو ایک ایسی خبر دنیا کے ذرائع ابلاغ پہ نشر ہوئی کہ جس کے بعد پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ پر سکتا سا چھا گیا۔
جمہوریہ اسلامی ایران کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی فوج نے 3 برطانوی فوجی کشتیوں کو خلیج فارس کی حدود میں روک لیا ہے۔ جناب آصفی نے کہا ہے کہ آج صبح 8 فوجیوں پر مشتمل کشتیاں ایرانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی حدود میں داخل ہو گئیں، جس کے بعد ایرانی افواج نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور قانون کے مطابق انہیں گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
ثلاثة قوارب عسكرية بريطانية عبرت المياه الإقليمية الإيرانية بعمق 1000 متر في منطقة نهر أرواندرود.
ہماری وہ کشتی جو اروند چھاونی سے برطانوی کشتیوں کی جانب گئی صرف ایک فوجی کشتی تھی جس میں 3 یا 4 جوان سوار تھے جو انتہائی مہارت کے ساتھ ایران کے سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے والے مقام پر موجود برطانوی کشتی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ تمام کاروائی بغیر کسی لڑائی کے عمل میں آئی. درحقیقت انہیں اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ وہ کوئی عکس العمل دکھاتے جس کے بعد ان کو گرفتار کر کے اروند چھاونی میں لایا گیا.
خبر
ایک غرور آفرین خبر تھی. ہمیں کچھ اس طرح پتا چلا کہ کچھ برطانوی کشتیاں ہمارے سمندری حدود میں داخل ہوئی ہیں اور سپاہ پاسداران انقلاب کے جوانوں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے.
برطانوی فوجیوں کے گرفتار ہونے کی اس خبر نے یورپی ذرائع ابلاغ میں ہلچل سی مچا دی. اس خبر نے نہ صرف برطانیہ کی نیندیں حرام کر دیں بلکہ عراق پر قبضہ کرنے کے پہلے دن سے آج تک ایسی خبر ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. قبضے کے بعد پیش آنے والے حوادث جس میں جنوبی عراق کی عوام کا از خود قیام جبکہ یہ علاقہ مکمل طور پر برطانوی افواج کے کنٹرول میں تھا، اس کے بعد بصرہ شہر میں قیدیوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک اور تاریخ کی بدترین اذیتیں، یہ صورتحال بصرہ کے ساتھ الامارہ، ناصریہ اور دیگر مقامات کے قیدیوں کے ساتھ سلوک میں بھی یکساں تھیں، جس میں ابو غریب جیل کو سب سے نمایاں حیثیت حاصل ہے. انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ بدسلوکی برطانوی افواج کے حصے میں جاتی ہے، جبکہ برطانیہ کی فوج مسلسل اس بات کا انکار کرتی رہی ہے. دوسری طرف عراق میں ایٹمی ہتھیاروں کی عدم موجودگی بھی مغربی فوج کی ذلت کا شدید باعث بنی. نتیجتاً ہاتھ سے گئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انگنت طریقہ کار اپنائے تاکہ اپنی جھوٹی دہشت اور ہیبت کو زندہ رکھ سکیں. اس دوران 21 جون کو ہزاروں سال پرانا روب و دبدبا پلک جھپکتے ہی ختم ہو گیا، جس نے پوری دنیا میں ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے کے بعد ایک نئی داستان رقم کر ڈالی. یورپی ممالک اپنی فوجی طاقت کے گنگاتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف برطانیہ کا اپنی نیول فورسز کا گنگانا ایک طرف، لیکن حقیقت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں.
یہ بات تو بہت پہلے سے مشہور اور آیا ہے کہ امریکی فوجی بھی نیول گارڈ کی ٹریننگ کے لیے برطانیہ ہی جاتے ہیں اور وہاں پر خصوصی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. یہ فوجی جو ہم نے گرفتار کیے یہ مکمل اور بہت ٹریننگ یافتہ تھے، جنہیں فوجی زبان میں رینجرز کہا جاتا ہے. یہ ٹینک، جنگی کشتی، ہیلی کاپٹر بھی اڑا سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد کوئی عام فوجی نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ تربیت یافتہ، حتیٰ بوسنیا اور افریقہ میں بھی تربیتی مراحل سے گزر چکے تھے. ان کو نفسیاتی طور پر یہ باور کرایا گیا تھا کہ تم لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار اور تربیت یافتہ فوجی ہو.
جب ہم نے سوچا کہ کون ہو سکتے ہیں،
کیونکہ یہ انتہائی خاص تربیت یافتہ مراحل طے کیے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج سمجھتے ہیں، حتیٰ اپنی آستینیں بھی چڑھائے ہوئے تھے اور ساتھ میں یہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم اسپیشل کمانڈوز ہیں جنہوں نے ہر طرح کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ حقیقت میں صرف اور صرف سپاہی پاسداران کی وردی کو دیکھ کر ان لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ملت اور دنیا والوں کو بتائیں کہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ فلموں میں یہ لوگ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں صرف اور صرف فلمی دکھاوا ہے اور کچھ نہیں۔
اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امریکہ نفسیاتی جنگ میں ابر قدرت ہے، کیونکہ انہوں نے نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم سب سے طاقتور ہیں، یعنی وہ جو چاہتے ہیں لوگ ویسا ہی سوچتے ہیں، غالباً جیسا کہ فلموں میں دکھاتے بھی ہیں۔
ہم نے دیکھا کہ اچانک بیرونی ذرائع ابلاغ یعنی برطانوی اور امریکی، حتی اسرائیلی اخبار ہارتس بھی ایک خاص نقطہ پر تاکید کرتے ہیں کہ برطانیہ کی تین فوجی کشتیوں کی گرفتاری درحقیقت ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے آئی اے ای اے کی قرارداد کے تائید کرنے کا جواب دیا ہے، ورنہ قانونی طور سے برطانوی فوجیوں نے حدود کی کوئی قانون شکنی نہیں کی ہے۔
Smart bombs are useless without smart people. We need motivated, highly focused men and women, and we have them in abundance.
یہ لوگ اپنے تکبر میں آستینیں چڑھائے ہوئے تھے، ہم نے انہیں صرف ایک فوجی کشتی کے ذریعے گرفتار کر لیا، اس کے بعد ہم نے انہیں اور باقی سب کو ایک کہہ دیا کہ اگر اب کوئی بھی ہمارے سمندری حدود میں داخل ہوا تو ہم انتہائی سخت کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ لوگ در حقیقت ڈرپوک اور خوف زدہ ہیں۔ جبکہ یہ افراد رینجرز تھے، یعنی جو ہر صورتحال میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حل کیا ہوا؟
یہ لوگ تمام تر احکامات کے ہمراہ تھے، یعنی ڈائریکٹ حکم لیتے تھے، پیٹرولنگ بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ آج کل اینٹی ٹیررزم کا جملہ امریکن کی زبان سے طوطے کی طرح سننے میں آتا ہے۔ یہ لوگ اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کا بھی حصہ تھے۔ سمندر میں کسی بھی طرح کی چیکنگ کے اختیارات ان لوگوں کے پاس تھے۔ خلاصہ یہ کہ یہ افراد دوسروں کو ٹریننگ دینے والے افراد کا حصہ تھے۔
برطانوی حکومت اور ذرائع ابلاغ کی جانب سے ان کی بحری فوج یعنی نیوی اور خاص کر نیوی رینجر کے بارے میں اس حد تک افسانوی داستانیں اور شجاعت کے واقعے بیان کیے گئے ہیں کہ نہ صرف وہ بلکہ باقی لوگ بھی ان کے ناقابل شکست ہونے پر یقین کر بیٹھے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی فوج اور ابر قدرت ہونے کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑوں کے ہمراہ اور خود ان کے بقول طاقتور ترین اور ہوشیار ترین کمانڈوز کے باوجود بھی یہ لوگ خلیج فارس اور اس سے ملحقہ علاقوں پر ابھی تک اپنا تسلط قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
عراق پر قبضے کے بعد سے اب تک کئی بار امریکیوں اور برطانیوں نے بہت کوشش کی کہ دریائے اروند کے علاقے میں داخل ہو سکیں تاکہ اسٹریٹجک لحاظ سے وہاں پر اپنا قبضہ جمائیں، لیکن خلیج فارس اور دریائے اروند کے علاقے میں، حتیٰ اس کے آس پاس بھی ہم بہت ہی وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، یعنی ہماری وسیع پیمانے پر موجودگی ان کے اس علاقے میں عدم موجودگی اور ذلت کا باعث بنی ہے۔ ایک مرتبہ ہماری سپاہی پاسداران انقلاب اور ان کے درمیان وائرلیس پر بات چیت کا تبادلہ ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہاں آ کر پورے عراق پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن تم لوگ کیا چیز ہو کہ ہم کو ابھی تک دریائے اروند کے آس پاس بھٹکنے تک کا موقع نہیں ملا؟ ابھی تک یعنی عراق پر قبضے کو کافی ٹائم گزر چکا ہے اور وہ ابھی تک دریائے اروند میں داخل نہیں ہو پائے ہیں۔ اس زمین میں یہ کہنا کہ شاید ان کو اس کی ضرورت نہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ پہلے دن سے انہیں اس کی سخت ضرورت تھی، لیکن وہ اس پر ابھی تک قادر نہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ بصرہ پر قبضہ کر رہے تھے تو دریائے اروند سے گزرنا ان کی مجبوری تھا، پھر بھی انہوں نے یہ ہمت نہ کی اور اپنی فوجی کشتیوں اور اسلحے کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کرنے پر مجبور ہوئے۔
البتہ یہ بات نگفتہ نہ رہ جائے کہ دریائے اروند عبور کرنے کی درخواست اور اس علاقے میں مختلف لحاظ سے ہمکاری کا دعویٰ سوائے بہانے بازی کے اور کچھ بھی نہیں۔ دریائے اروند دنیا کے زیادہ پانی والے دریاؤں میں سے ایک ہے، جو کارون، دجلہ اور فرات کے آپس میں ملنے سے وجود میں آیا ہے اور اسی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ ماضی میں دو بڑی جنگیں، جن میں سے ایک ایران اور عراق اور دوسری کویت اور عراق، کہ جس میں اتحادی فوج نے بڑھ چڑھ کر عراقی باسی حکومت کے خلاف حصہ لیا، یعنی تقریباً 3 عشروں سے اس دریا کا علاقہ ناامن رہا ہے، جس کی بنا پر اس دریا کا اسٹریٹجک نقشہ غیروں کے لیے آنکھ مچولی بن گیا ہے۔ لہذا اتحادی افواج یعنی امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے لیے یہ دریا اور اس پر تسلط قائم کرنا، جو کہ علاقائی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، ایک بڑی مصیبت بن گیا ہے۔
بصرہ پر قبضے کے آغاز سے لے کر آج تک ان کی رفت و آمد پر ہم نے اس لیے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ دریائے اروند کے عراقی حصے سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن امریکہ اور برطانوی افواج کی دریائے اروند سے متعلق ناکافی اطلاعات باعث بنی کہ وہ آج تک عراقی دریائے اروند سے بھی مکمل طور پر فائدہ حاصل نہیں کر پائے۔ یہی ناکافی معلومات اور عدم اطلاعات کے سبب جب بھی یہ لوگ وسیع پیمانے پر دریائے اروند سے استفادہ کرنا چاہیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایرانی حدود میں داخل ہوں گے، اور اگر ایرانی حدود میں داخل ہوئے، اور جیسا کہ ماضی میں دو بار داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ گرفتاری عمل میں آئی اور پوری دنیا کے سامنے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔
خلیج فارس کے بارے میں ناکافی اور غیر ماہرانہ اطلاعات، اتحادی فوج کے لیے انتہائی جدید ترین آلات اور اسلحے کے باوجود مشکلات کا باعث بن گئی، جس کی بنا پر ان کی جھوٹی ہیبت کو عالمی سطح پر بے انتہا تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی پوری دنیا میں ذلت و رسوائی بھی ہو رہی ہے، جس میں سے ایک کے بارے میں ہمارے تحقیقاتی مرکز کے کچھ افراد نے مسئولین سے اجازت اخذ کرنے کے بعد پہلی بار مذکورہ تصاویر اور ویڈیو کو اس دستاویزی فلم کے دوران دکھایا ہے۔
امریکی بھی کچھ عرصہ پہلے دقیقاً اسی مشکل میں پھنس گئے تھے، کیونکہ وہ دریائے اروند میں داخل ہونا چاہتے تھے، البتہ اروند نہیں بلکہ اروند کے آغاز میں، یعنی تقریباً 30 کلومیٹر خلیج فارس کے اندر، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری حدود میں داخل ہو گئے، لہذا بغیر کسی وقفے کے ہماری فورسز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ دریائے اروند کے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی کہ امریکن ہماری حدود میں داخل ہو رہے ہیں، اور کافی حد تک داخل بھی ہو چکے ہیں کیونکہ وہ پیٹرولنگ پر پہلے ہی سے وہاں موجود تھے، اور کوئی خاص بڑا اسلحہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے بتایا کہ جیسے ہی وہ امریکیوں کے روبرو پہنچے، اچانک ان میں سے ایک نے اسلحہ اٹھانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہ جھکا ہمارے ایک آدمی نے زوردار آواز لگائی، اور یہ آواز سنتے ہی اس نے انتہائی خوف کے عالم میں اپنے اٹھائے ہوئے اسلحے کو پھینک دیا اور اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔
ہماری ایک کشتی اور اس میں سوار ایک جوان اور وہ بھی سپاہی پاسداران انقلاب کے لباس میں، ان کے پاس پہنچ کر مسلح حالت میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، جبکہ اس دوران پہلے ہی امریکیوں کا مترجم ان سے کہہ چکا تھا یہ لوگ سپاہی پاسداران انقلاب ہیں اور ان کے مقابلے میں ہرگز مقاومت نہ کرنا۔
ہم فوراً ہی ان کی کشتی میں داخل ہو گئے اور ان سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اروند ہیڈ کوارٹر کی طرف حرکت شروع کر دی۔ جب ہم کشتی اسٹینڈ پر پہنچے، ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کی پتلون تک گیلی ہو چکی ہے۔ امریکی بحری گن شپ فائٹر کا کمانڈو، یعنی ایک ایسا ڈرپوک آدمی کہ جب وہ کسی با ایمان جوان کے مد مقابل ہو اور یہ جان جائے کہ کون اس کے مد مقابل کھڑا ہے تو خوف کے مارے پیشاب کر دے۔
انہوں نے خود بخود خوف کے عالم میں اپنے ہاتھ اوپر کر دیے، اور ان میں سے ایک نے تو اپنی پتلون بھی گیلی کر ڈالی۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے دشمن کس قدر ڈرپوک ہیں۔
یہ ایک طویل عرصے سے امریکہ نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ امریکہ فوجی لحاظ سے سپر پاور نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم انہیں سپر پاور کہنا چاہیں تو ہاں، نفسیاتی جنگ میں سپر پاور کہا جا سکتا ہے۔ مجموعی لحاظ سے 13 لوگ تھے، جن میں 6 امریکی اور باقی دوسرے علاقائی فورسز گارڈ تھے۔
تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ بہرحال افسوس کہ فیصلہ ہوا اور ان کو آزاد کرنا پڑا۔
تقریباً ایک سال بعد جب امریکہ اور اس کے اتحادی مکمل طور پر عراق میں پڑاؤ ڈال چکے تھے اور ساتھ ہی اس غلط فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ عراق اور خلیج فارس کو مکمل طور سے اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، اسی عالم میں ایک دن کچھ اتحادی فوجیوں کی جانب سے دریائے اروند کو عبور کرنے کا امتحان کیا گیا۔
ہماری ہفتہ وار میٹنگ شروع ہو چکی تھی اور میں اس میٹنگ کی کمانڈ کر رہا تھا، اچانک ہمیں وائرلیس پر پیغام موصول ہوا کہ تین غاصب اتحادی کشتیاں عراقی حدود سے ہماری طرف بڑھ رہی ہیں۔
همین حالت و همین چیز رو داشته باشید، میدونیم که همیشه این چیزها رو هم دارید و شما افرادی شهادت طلب و آماده رزمید. بله بگوشم.
حتی نمشید
قربان شما، خیلی ممنون.
حالا اطلاع داره انسه شنوار بیگانه داره هوای ما تا تعداد میکنم به هم گرفتین؟
بله بله بله
ممنون.
خیلی ممنون.
من روی اسکله
میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا، جیسے ہی ہمیں کمانڈر کا پیغام موصول ہوا میں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور کمانڈر کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا۔
عراق پر قابض اتحادی فوجی ہماری حدود میں داخل ہوئے ہیں اور ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، اب ان کا کیا کریں؟ آپ کا پیغام موصول ہو گیا، آپ کے جواب کے منتظر، جواب کا انتظار کرو۔
وہ لوگ اپنے تمام تر جدید اسلحے کے باوجود بے بس ہو گئے تھے۔ ہمارے ایک جوان کی زوردار آواز پر انہوں نے اپنے اسلحے کو پھینک کر ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر لیا تھا اور بغیر کسی مزاحمت کے گرفتاری عمل میں آ گئی۔
Thank you.
سرشون سمت باد، سمت باد حرکت بکن.
اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد موجودہ فلم بنانے والے افراد نے کوشش کی کہ حکومتی مسئولین اور خاص طور پر وزارت خارجہ کے افراد سے بات کریں، کیونکہ اس واقعے کے حوالے سے بہت سارے سوالات ذہنوں میں ابھر رہے تھے اور اس کا جواب انہی افراد سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ گفت و شنید کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوا وہ فلم بنانے والے افراد کے لیے نامطلوب تھا۔
یعنی چی فلم باشه؟
فلم نمیدونم از نظر خاصی اتونم دارم، فکر کنید زمانی که شما خواستید گفتم امکان پذیر باشه تا جواب بدم بهتون.
یعنی تا کی ممکنه جواب بدن؟ شما هم 4-5 روز پیش فکس ارسال کردن بود من شما رو مثلا حتی ما شاید نیم ساعت هم وقت آقای آصفی رو نگیریم
هم بالاخره گفتن که نه باشه رو در جواب بدن
خیلی دست شما در تفاهم خواهش میکنم خدا نیت باشه
سرای ابلاغ پر اس واقعے سے متعلق خبروں کے نشر ہوتے ہی سیاسی محافل میں اس واقعے کے انجام اور اختتام کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تو دوسری طرف برطانوی افواج کی آنکھوں پر پٹی بندھی ویڈیو اور وہ بھی صرف چند سیکنڈ پر مشتمل در حقیقت ذرائع ابلاغ کے ہاتھوں اصلی صورتحال سے زیادہ خطرناک بنا کر پیش کرنے کا باعث بنی ایک ایسی صورتحال جو برطانوی سیاستدانوں کے لیے وبال جان بن گئی برطانوی فوجی کشتیوں کا انتہائی جدید آلات سے لیس ہونا اور فوجیوں کے پاس وافر مقدار میں اسلحے کی موجودگی کے ساتھ ایرانی حدود میں داخلہ کئی سوالوں کو جنم دے رہا تھا جس میں بیرونی تجزیہ نگاروں کے مطابق گرفتار شدگان کے ساتھ برتاؤ پر مشتمل کئی سوالات سامنے آئے ایرانی ان کے ساتھ کیا کریں گے ایرانی ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں یا ایرانیوں کو ان کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ گرفتار شدگان جاسوسی اور قانونی حدود کی خلاف ورزی وغیرہ کے سلسلے میں متہم تھے اور وہ بھی فوجی قانون کی نظر میں
گرفتار شدہ افراد کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جاسوسی کر رہے تھے یا کسی خاص مشن پر یا پھر غلطی سے داخل ہو گئے اس کی تشخیص ایک مشکل کام ہے لیکن وہ تمام جدید آلات اور اسلحہ جو ان کے پاس تھا وہ اس بات کا امکان فراہم کرتا ہے کہ یہ لوگ جاسوسی یا علاقے سرچنگ یا پھر ممکن ہے کہ کسی خاص مشن پر ہو سکتے تھے
میرے یقین کے مطابق یہ لوگ اس طرح کی حرکات انجام دے کر مستقبل میں اس طرح کی خلاف ورزیوں کا معمول بنانا چاہتے تھے
ہم نے دیکھا کہ اچانک بیرونی ذرائع ابلاغ یعنی برطانوی اور امریکی حتی اسرائیلی اخبار ہارتس بھی ایک خاص نقطہ پر تاکید کرتے ہیں کہ برطانیہ کی تین فوجی کشتیوں کی گرفتاری در حقیقت ایران نے برطانیہ فرانس اور جرمنی کی جانب سے آئی اے ای اے کی قرارداد کے تائید کرنے کا جواب دیا ہے ورنہ قانونی طور سے برطانوی فوجیوں نے حدود کی کوئی قانون شکنی نہیں کی ہے
ایرانی مسئولین نے برطانیہ کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج اور شور شرابے کا کوئی اثر نہ لیا جس کے بنا پر برطانوی حکومتی عہدیدار گرفتار شدگان سے تفتیش اور ان کے ساتھ عدالتی کاروائی انجام پانے کے احتمال سے شدید پریشان ہو گئے جیسا کہ برطانوی حکومت حدود شکنی کے ایرانی اور بین الاقوامی قوانین سے بخوبی آگاہ تھے لہذا عدالتی کاروائی کے عمل میں آنے کی صورت میں گرفتار شدگان محکوم اور حتیٰ برطانوی حکومت کو بھی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا
We have a shot.
ہم اپنے نقشے کے مطابق جو ہمیں دیا گیا تھا حرکت کر رہے تھے اور اس کے مطابق ہم اپنی ہی حدود میں تھے.
جس پوائنٹ پر یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے اس کا ہمارے سسٹم کے مطابق وہی حکم ہے جیسا کہ تہران میں کوئی جگہ, ہر لحاظ سے جمہوریہ اسلامی ایران کی سرزمین کا حصہ.
اگر سپاہ پاسداران انقلاب گرفتار شدگان کے مسئلے کو فوجی عدالت میں پیش کرتی تو عدالت ان فوجوں کے خلاف جو جاسوسی یا کم سے کم حدود شکنی میں ملوث تھے کے ساتھ مکمل طور سے کیس چلا کر مجرمین پر حکم صادر کرتی.
ان لوگوں کا یہ عمل مکمل طور سے غیر قانونی تھا. اسی وجہ سے اگر کسی قسم کی عدالتی کاروائی انجام پاتی تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے.
ہمارے قانون میں اغیار کی طرف سے ہمارے ملکی حدود کی خلاف ورزی کے حوالے سے مکمل قواعد و ضوابط اور سزائیں موجود ہیں. لہٰذا اگر ہمارے ملک کی جاسوسی سے متعلق شواہد فراہم ہوں تو ان کی سزا پھانسی ہے.
برطانوی ڈپلومیٹ حرکت میں آ گئے. برطانوی سفارت خانے کا سیکرٹری, ایک مترجم اور برطانوی حکومت کے نمائندے کے ہمراہ ایران کے وزارت خارجہ کے نمائندے سے بات چیت کی غرض سے وہاں پہنچ گئے. حواس باختگی اور پریشانی ان کے چہروں پر آیا تھی جو بار بار برطانوی حکومتی عہدیداروں سے ٹیلی فون سے رابطے کی صورت میں واضح ہو رہی تھی.
برطانیہ نے سب سے پہلے ہمارے بارڈر سیکیورٹی سے رابطہ کیا اور مذاکرات کی پیشکش کی, لیکن ہوشیارانہ طور پر ہماری بارڈر سیکیورٹی کے کمانڈر نے کہا کہ یہ مسئلہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے, لہٰذا ان سے ہی رابطہ کریں.
برطانوی وزارت خارجہ اور یو این او کے سربراہ نے ہم سے برطانوی فوجوں کی آزادی کے سلسلے میں رابطہ کیا اور طے یہ پایا کہ برطانوی سفارت خانے اور وزارت خارجہ کے کچھ لوگ مذکورہ مقام پر حاضر ہوں اور گفت شنید کی جائے اور پھر ان کی آزادی کو عمل میں لایا جائے.
دریائے اروند فوجی نہیں ہے, لہٰذا بغیر اجازت وہاں سے گزرنا غیر قانونی ہے. دوسرا یہ کہ اروند کا اکثر علاقہ ہمارا یعنی جمہوریہ اسلامیہ ایران کا ہے, لہٰذا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ بغیر اجازت ہماری حدود میں گھس جائیں. تیسرا یہ کہ ہم امریکیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی رکھنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم آپ کے فوجیوں کو کسی بھی قیمت پر امریکی حکام کے حوالے نہیں کر سکتے.
ان کی دوسری درخواست شلمچہ تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خاموشی کے ساتھ جلدی سے قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے, لیکن ہم نے انہیں انتہائی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ افراد گرفتار ہوئے ہیں, برطانوی ہیں اور شلمچہ عراق اور ایران کے درمیانی بارڈر کا علاقہ ہے, نہ کہ ایران اور برطانیہ کے درمیان کا علاقہ. لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عراق میں بھی موجود ہیں اور عراق پر قابض ہیں, جبکہ ایران نے کبھی بھی عراق پر اتحادی فوج کے قبضے کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی قبول کرے گا.
We would accept this possibility, suggestion of an air evacuation. If it could be accompanied by two things. First, that the men immediately following this conversation be formally handed into my care. This is extremely important to my government. Secondly, that we have an agreement, a very clear understanding between ourselves that in the next 5 days we will find a way of returning the boats and equipment into British hands.
ہم کسی بھی پیش کی شرط کو قبول نہیں کریں گے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری دو شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, ہم نے صرف ان کی حفاظت کی خاطر فضائی راستہ کا کہا, اور ہم ان کو اپنے جہاز میں بھیجنے پر آمادہ ہیں. آج رات آپ ان لوگوں سے ملاقات کریں اور کل صبح رسمی انداز میں وزارت خارجہ کے نمائندہ کے حوالے کر دیا جائے گا, اور بس
خدمت نمائندے وزارت پشت.
عجیب تو یہ ہے کہ برطانوی سفارت خانے کا نائب سفیر وہاں پر گفتگو میں بہت چلاکی دکھا رہا تھا اور ہر بات کو اپنی سوچی سمجھی پلاننگ کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا تھا, اور اسی لیے تمام باتوں کو جلدی جلدی قبول کرتا جا رہا تھا. البتہ وہ خود سے فیصلہ نہیں کر رہا تھا, بلکہ تمام وقت برطانیہ سے ڈائریکٹ رابطے میں تھا اور ان کی زبان بول رہا تھا. اس دوران اس نے تقریباً 15 دفعہ برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بات کی.
ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے اور اپنے واضح موقف بیان کرتے تھے, اور وہ ہر دفعہ یہی کہتے کہ ہمارا آخری فیصلہ برطانیہ فون پر بات کے بعد ہوگا. اور پھر یہ لوگ جیک سٹراک سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے, کیونکہ جیک سٹراک کو اپنی پارلیمنٹ پر رپورٹ پیش کرنا تھی, جبکہ وہ یہ کہہ چکا تھا کہ ہم نے اپنے فوجوں کو آزاد کرا لیا ہے اور یہاں ابھی تک آزاد کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جو کچھ بھی ہم ان سے کہہ رہے تھے وہ جلدی جلدی اسے قبول کرتے جا رہے تھے, کیونکہ بالآخر وہ بین الاقوامی سطح پر شدید دباؤ کا شکار تھے.
اور آخرکار طے یہ پایا کہ گرفتار شدگان کل صبح تہران میں اور وہ بھی برطانیہ کے سفیر کے حوالے کیے جائیں گے, اور اس وقت تک سپاہ پاسداران انقلاب کی زیر حراست ہی رہیں گے. اور فی الوقت صرف چند منٹوں کے لیے برطانوی مذاکرہ کنندہ ٹیم گرفتار شدگان سے ملاقات کر سکتی ہے. فوجیوں کو کرمان شہر منتقل کیا گیا اور ایک قرارداد پر دونوں جانب سے اس سلسلے میں دستخط ہوئے. برطانوی قیدیوں کی ایئرپورٹ سے واپسی کی خبر پر ایرانی اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں جمع ہو گیا. ایئرپورٹ پر ذرائع ابلاغ والوں کے ساتھ ساتھ برطانوی قیدیوں کی رہائی پر معترض لوگوں کے شدید ہجوم کی بنا پر انہیں خصوصی راستے کے ذریعے جہاز پر منتقل کر دیا گیا. معافی نامے پر برطانوی عہدیداروں نے دستخط کر دیے ہیں, اور اب وہ جہاز کے ذریعے تہران منتقل کیے جا رہے ہیں. آخرکار کچھ دن گزرنے کے بعد ان لوگوں کو ہمارے مووی میکر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے, جس کے بعد یہ لوگ کیمرے سے چھپنا شروع ہو گئے. چند گھنٹوں بعد جہاز تہران ایئرپورٹ پر اترا, اور برطانوی قیدیوں کو برطانوی سفیر رچرڈ ڈالٹن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی نیوز رپورٹروں کو پتا چلا کہ انہیں خصوصی چینل سے باہر نکال دیا گیا ہے وہ فوراً اس طرف چل پڑے اور ان میں سے کچھ افراد ان کی ویڈیو بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے جبکہ بعض رپورٹر برطانوی سفارتخانے پر پہنچ کر ان سے انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں انٹرویو لینے نہیں دیا گیا
طهران شكل المرحلة النهائية من تسليمهم إلى الوفد الدبلوماسي البريطاني التابع للسفارة وقد ترافق وصولهم مع
البتہ یہ ماجرا برطانوی فوجیوں کی رہائی پر ختم نہیں ہوا بلکہ جھوٹے الزامات اور شکوک و شبہات ایجاد کر کے پروپیگنڈا بھی کیا گیا
آپ کو پتا ہوگا کہ اس واقعے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے حکومت کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا بلکہ ایک پارلیمنٹیرین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایران نے دنیا بھر میں اس واقعے کے بعد ہماری بڑی بے عزتی کی ہے
سب سے پہلے برطانوی وزیر دفاع جیفری ہون کا غیر منصفانہ بیان ذرائع ابلاغ کے ذریعے منظر عام پر آیا جس نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا اس نے ایرانی بارڈر گارڈز پر برطانوی فوجیوں کو اپنی قانونی حدود یعنی عراقی حدود میں سے اغوا کرنے کا الزام لگایا تھا اس کا یہ بیان اس کے ساتھیوں کی شدید تنقید کا سبب بنا
برطانوی حکومت نے واضح الفاظ میں معافی مانگی ہے اور اس معافی نامے پر برطانوی ڈپلومیٹ کے دستخط بھی موجود ہیں
انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے کہ ہم آپ کی قانونی حدود میں داخل ہو گئے تھے
جیفری ہون کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب خود گرفتار شدگان اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اعتراف کر چکے تھے کہ ہم نے ایرانی حدود کی خلاف ورزی کی تھی اس کے علاوہ برطانوی سفارت خانے کے سیکرٹری مارٹیز گولڈ نے بھی برطانوی وزیر خارجہ کی مکمل رضائیت کے بعد ایک سند خود لکھ کر دستخط کیے ایک ایسی سند جس میں لکھا تھا کہ تقریباً 11 بجے ہمارے 8 نیول فوجی غیر قانونی طور پر ایرانی حدود میں داخل ہوئے اور جمہوری اسلامی ایران کے سپاہ پاسداران کے ہاتھوں اس جرم میں ایرانی حدود کے اندر گرفتار ہوئے مذکورہ افراد اپنے شخصی سامان کے ساتھ مکمل طور سے صحیح و سالم ہیں جبکہ تفتیشی مراحل سے گزرنے اور معافی نامے کے بعد برطانوی حکومت کے اہلکاروں سے مذاکرات کے نتیجے میں انہیں جناب مارٹیز گولڈ کے حوالے کیا جاتا ہے اور ہمارا جہاز انہیں ماہ شہر سے تہران منتقل کرے گا برطانوی سفارت خانہ اس شرط پر مقید ہے کہ اپنے فوجیوں کو جمہوری اسلامی ایران کے وزارت خارجہ سے ہم آہنگی کے بعد فضائی رستے سے برطانیہ منتقل کرے گا
اگر 8 برطانوی رینجر فوجیوں کو جو 3 جنگی کشتیوں پر سوار تھے ہماری صرف ایک جنگی کشتی میں سوار 3 افراد اور بقول ان کے اغوا کر لیتے ہیں تو در حقیقت یہ خود ان کی ضعیفی اور کمزوری کی علامت ہے
ان کے لیے یہ بات بہت ہی شرمناک اور ذلت آمیز ہے کیونکہ خود ان کے بقول کے ہمارے جوان ان کو ام القصیر سے گھیرے میں لے کر ایرانی حدود میں لے آئے یہ بات سیاسی لحاظ سے خود ان کے نقصان میں ختم ہوتی ہے کیونکہ ہماری ایک جنگی کشتی اور وہ بھی معمولی سے اسلحہ کے ساتھ ان کی 3 جنگی کشتیوں پر جو جدید ترین اسلحہ سے بھری ہوئی تھی کو بآسانی گھیر لیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے یہ تو خود ان کی کمزوری اور ناتوانی کی علامت ہے
یہ ناممکن ہے خاص طور پر وہ فوجی ڈیوٹی پر تھے کیونکہ جب فوجی آن ڈیوٹی ہوتا ہے اور کوئی نزدیک آ رہا ہو تو وہ اس کو ہوشیار کرتے ہیں اور اگر پھر بھی وہ ان کے نزدیک آتا رہے تو فائر کھول دیتے ہیں اور یہ تو ایک ایسا کام ہے جو بارہا بارہا حتیٰ عام انسانوں کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں یعنی اگر امریکی اور برطانوی فوجی عراق میں ذرا سا بھی شک کریں کہ شاید اس گھر سے پتھراؤ ہونے والا ہے تو اسے مکمل طور پر انسانوں سمیت تباہ کر دیتے ہیں لہٰذا ان کو اغوا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
ان لوگوں کے پاس جو جی پی ایس سسٹم موجود تھے ان میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے تھے کیونکہ جی پی ایس سسٹم میں اس کی آخری جگہ جہاں تک وہ آئے تھے محفوظ رہتی ہے
معافی نامے پر دستخط، گرفتار شدگان کے اعترافات اور ان کے پاس موجود جی پی ایس سسٹم کی اطلاعات کے مطابق وہ ایرانی حدود میں داخل ہوئے تھے، جس کی بنا پر برطانوی وزیر دفاع کا بیان جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ شواہد کسی بھی صورت میں ناقابل تبدیل اور جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ باوجود اس کے کہ بہت سی باتیں ناگفتہ رہ گئیں، لیکن وہ چیز جو اس دوران واضح اور آشکار ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آج بھی جبکہ انقلاب اسلامی کو 30 سال گزر چکے ہیں، ایران اپنی زمین کے دفاع میں مصروف، ہوشیار اور پابرجا ہے۔ ایک بار پھر امریکی لانۂ جاسوسی یعنی ایران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کی یاد کو 21 جون 2004 کو برطانوی فوجیوں کی گرفتاری کی شکل میں تازہ کر دیا گیا، لیکن اس بار یہ ذلت امریکہ نہیں بلکہ استعمار بزرگ یعنی برطانیہ کے ماتھے پر لکھی گئی۔ آج تک برطانیہ پوری دنیا میں تکبر کے ساتھ اپنی طاقت کا چرچا کرتا رہا ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کو ہلاک اور گرفتار کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، لیکن آج خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہم نے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہیں اور انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کیا ہے، اور وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ جمہوری اسلامی ایران سے معافی مانگے۔
آج تک برطانیہ پوری دنیا میں تکبر کے ساتھ اپنی طاقت کا چرچا کرتا تھا، لیکن آج خداوند متعال کے فضل و کرم سے انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کیا ہے، اور وہ اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ جمہوری اسلامی ایران سے معافی مانگے۔
دیکھیے، میں اس واقعہ میں شروع سے آخر تک خداوند متعال کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔
ہم نہ ہی دنیا طلب ہیں اور نہ ہی دنیا خواہ، لیکن کسی کو بھی اپنی سرزمین میں بغیر اجازت گھسنے نہیں دیں گے، اور جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو وہ مزید 10 قدم اوپر چڑھائیں گے اور پھر نہیں رکیں گے جب تک کہ مکمل طور پر قبضہ نہ کر لیں۔ لہٰذا میں یہاں پر اپنی غیور ملت سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ملکی سرحدوں پر بیدار اور ہوشیار ہیں، اور کسی کو بھی ایک بالش تک اپنی سرزمین میں تجاوز کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔
اغیار ایسی حرکت دوبارہ نہ کریں، کیونکہ اگلی دفعہ ہماری سپاہ پاسداران انقلاب کے جوان اور مزید بھرپور طریقے اور طاقت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ آسمانی حدود ہوں یا سمندری یا پھر زمینی۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ غلطی دوبارہ انجام دے تو ٹھیک ہے، انجام دے، لیکن اس کا نقصان بھی ذہن میں رکھے، کیونکہ اب لحاظ نہیں ہوگا۔